بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد توجه اور نسبتوں کی اقسام بیعت کی اجازت ایک نہایت اہم مضمون جو 10-12 سال سے یہ ناپاک ہر رمضان میں کئی مرتبہ اور بغیر رمضان کے بھی اپنے خصوصی احباب سے کہتا رہا اور کہتا رہتا ہے اور مفصل اور مختصر تقریریں کرتا رہتا ہے وہ یہ کہ بیعت کی اجازت دراصل بمنزلہ مدارس کی سند کے ہے جو تعلیم کی تکمیل یا اہلیت کی سند ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص علم سے فراغ کے بعد پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں مشغول رہے تو علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے سلسلے میں مثلا تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو علم سے مناسبت جاتی رہے گی یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی سالانہ وصیت بسلسلے خلفاء میں یہ لکھنا پڑتا تھا کہ فلاں صاحب دوسرے مشغلے میں لگ گئے ہیں اور اس مشغلے کو چھوڑ دیا اس لیے ان کا نام خارج کرتا ہوں چنانچہ انفاس عیسیٰ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے اجازت شیخ دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے ایک دوسرے مقام پر انفاس عیسیٰ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جیسے علوم درسیہ میں سند فراغ دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی اسی وقت اس کو ان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے بلکہ محض اس ظن غالب پر سند دی جاتی ہے کہ اس کو ان علوم سے ایسی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر وہ برابر درس و مطالعہ میں مشغول رہے تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا پھر اگر وہ اپنی غفلت اور ناقدری سے خود ہی اپنی اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند دینے والے پر ہرگز نہیں بلکہ خود اسی پر ہے اسی طرح جو کسی کو اجازت دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے بلکہ محض اس ظن غالب پر اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ ضروریہ حاصل ہو گیا ہے اور اگر وہ برابر اس کی تکمیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ نااہل کو اجازت بیعت۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ مشائخ بسا اوقات نااہل کو بھی اجازت دے دیتے ہیں، چنانچہ انفاس عیسیٰ میں لکھا ہے کہ مشائخ بعض دفعہ کسی نااہل میں شرم و حیا کا مادہ دیکھ کر اس امید پر اس کو مجاز کر دیتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گا تو اس کی لاج و شرم سے اپنی بھی اصلاح کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا ارشاد ہے، بعض مرتبہ غیر کامل کو مشائخ اجازت دے دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت سے اس کی بھی اصلاح ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نااہل ہے اور اس کا مرید کوئی مخلص ہے، طالب صادق کو تو حق تعالی اس کے صدق اور خلوص کی برکت سے نواز ہی لیتے ہیں، جب وہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالی شانہ پیر کو بھی کامل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی تکمیل کا ذریعہ بنا تھا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نااہل کی اجازت کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے وہ بہت دقیق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب بالا کی بنا پر نااہل کو اجازت دی جا سکتی ہے، بلکہ مشائخ کے حالات میں اس قسم کی چیزیں پائی گئی ہیں. ایک ڈاکو کا صاحب نسبت ہو جانا، بعض اوقات کسی مرید کی وجہ سے شیخ کی ترقی ہوئی اور خوب ہوئی. اس کے واقعات متعدد مشہور ہیں. ایک ڈاکو تھا، وہ اپنے ضعف اور پیری میں شیخ بن گیا اور لوگوں کو بیعت بھی کرنا شروع کر دیا. اللہ کے یہاں تو اخلاص کی قدر ہے، یہ تو طے شدہ اور اصول موضوعہ ہے. طالبین کو ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور خوب نوازا. ایک مرتبہ ان طالبین کی جماعت نے شیخ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے مشائخ کے مقامات کو دیکھنا شروع کیا اور سب اکابر کے مقامات معلوم ہو گئے، مگر حضرت کا مقام اتنا عالی ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس کو نہیں پہچان سکے. اللہ کے نام میں برکت تو ہوتی ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اعلی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ کہیں لکھوا چکا ہوں کہ اللہ کا نام چاہے کتنی غفلت سے لیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اس مصنوعی پیر پر بھی اللہ کے نام کا آخر اثر ہو کر رہا. وہ مریدوں کی یہ بات سن کر رو دیا اور اس نے پھر اپنی حقیقت بیان کی اور رو کر مریدوں سے درخواست کی کہ اب تم میرے لیے دعا کرو، تم میری مدد کر دو. ان سب نے مل کر توجہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پیر کو بھی نواز دیا. اللہ والوں کی توجہ رنگ لائے بغیر نہیں رہتی. اصل چیز اخلاص ہے، جس کی وجہ سے پیر کا نااہل ہونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کو مدیر نہیں ہوتا. چنانچہ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قصہ سنا تھا کہ ایک ڈاکو تھا، جب تک شباب و قوت رہی خوب ڈاکے مارے، لیکن جب ضعف و پیری لائق ہوئی اور آذان نے جواب دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیشہ اختیار کیا جائے. ساتھیوں نے بتلایا کہ پیری مریدی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں بے محنت مشقت خوب مزے اڑتے ہیں. قصہ طویل ہے اور شاید میں اسے اور اس قسم کے بات اور قصے اپنے رسائل میں لکھ بھی چکا ہوں. اس مصنوعی پیر کی لغویات کے ساتھ ساتھ ایک سچا طالب اس کے پاس پہنچا. یہ اپنی لغویات میں مشغول تھا، مگر اس کی طلب اور صدق نیت نے پیر کی خرافات کی طرف توجہ بھی نہ ہونے دی. اس نے جا کر بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ سے اللہ کا راستہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. وہ چونکہ غلطی سے نا وقت پہنچ گیا تھا، اس لیے وہ اس کے بے وقت آنے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا راستہ یوں نہیں آتا. یہ کہہ کر اس کو ایک پھاورا دیا اور کہا کہ فلا باغ میں اس کی گولوں کو صاف کرو، اس کی ڈولے بناؤ اور نالیاں درست کرو. وہ اسی وقت پھاورا لے کر تحقیق کرتا ہوا اس باغ میں پہنچا اور اس کی مرمت شروع کر دی. باغ والے مزاحم ہوئے کہ تو ہمارے باغ میں کیوں دخل دیتا ہے. اس نے بہت منت خوش آمد کر کے کہا کہ مجھے تمہارے باغ سے کچھ لینا نہیں، مجھے میرے پیر نے اس باغ کے صاف کرنے کو اور مرمت کرنے کو کہا ہے. اول تو وہ لوگ بہت ڈرتے رہے، اس کو مارا پیتا بھی، مگر یہ دیکھ کر کہ یہ نہ کھانے کو مانگتا ہے نہ اور کچھ، جو کچھ روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ کھا لیتا ہے. 3 ماہ اسی حال میں گزر گئے. مشہور یہ ہے کہ ابدال میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غوث وقت کی مجلس میں اس کا بدل منتخب ہوتا ہے. چنانچہ کسی ابدال کا انتقال ہوا اور غوث کی مجلس میں انتخاب کے لیے ابدال حضرات نے اپنی اپنی رائے سے لوگوں کے نام بتلائے۔ حضرت غوث نے سب کے نام سن کر یہ کہا کہ ایک نام ہمارے ذہن میں بھی ہے، اگر تم پسند کرو۔ سب نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فلاں باغ کا فلاں مالی بڑا مخلص ہے، سچی طلب رکھتا ہے، بہت اخلاص سے مجاہدہ میں مشغول ہے۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر سب نے ماں حضرت کو اس پر توجہ ڈالی، جس کی وجہ سے اسی وقت اس پر انکشافات ہوئے اور تیل ارض کرتا ہوا اور پھاورا باغ والوں کی یہ کہہ کر حوالے کر دیا کہ یہ فلاں پیر صاحب کا ہے جو فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ ہر چند ان لوگوں نے خوش آمد اور منت سماجت کی کہ ذرا اپنا حال تو بتلا دیجئے، مگر اس نے کچھ نہیں بتلایا اور کہا سنا معاف کرا کر وہیں سے غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ خود اس سیاہ کار کو میرے حضرت مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ایک عریضے کے جواب میں لکھا تھا کہ میری کوئی حقیقت نہیں، میری مثال نل کسی ہے، جتنی طلب ہوگی اتنا ہی مبدا فیاض سے عطا ہوگا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آئے گا نل ہی کے ذریعے۔ مشائخ حق کا
پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ دیتا اللہ ہے، باقی جتنے حضرات ہیں وہ تو تقسیم کرتے ہیں، تو تقسیم کرنے والا جو دینے والا ہے اس کے حکم کے مطابق ہی تقسیم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ چیز ان کی نہیں ہوتی۔ مشائخ تو اپنی جگہ پر، خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، انما حسرہ کے لیے آیا ہے کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دیتا تو اللہ ہے، تو میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دیتا تو اللہ ہے، اللہ دیتا ہے اور شیخ تقسیم کرتا ہے، نبی بھی تقسیم کرتا ہے، اور سب کو ان کے اپنے اپنے مجاہدے اور اپنے اپنے اخلاص کے مطابق اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ کو حاضر ناظر جان کر، یہ سمجھ کر کہ میری محنتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، آدمی کو لگے رہنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ اسباب کے درجے میں اپنے استاد کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کرنا، اپنے شیخ کی اپنی طرف توجہ کو مبذول کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ بھی وہی کوشش اور مجاہدے میں داخل ہے، لیکن ہماری اپنی جتنی کوشش ہونی چاہیے اس کوشش کے باوجود بھی جو ظاہری شکل و صورت ہم چاہتے ہیں وہ اگر حاصل نہ ہو تو فکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سال دو سال تین سال بے توجہ ہی رہے، لیکن ہماری توجہ میں اگر کمی نہیں آئی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اگر اسی شیخ سے تقسیم کرانا مقصود ہے جس سے ہم نے تعلق جوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ کسی ایک واقعے کی بنیاد پر شیخ پورا متوجہ ہو جائے گا، اور اگر اس شیخ سے تقسیم کرانا مقصود نہیں ہے تو اس شیخ کے چلے جانے کے بعد کسی اور شیخ کے ذریعے ملے گی، لیکن نعمت ضرور ملے گی، اور عموماً تو پہلے شیخ ہی سے ملے گی۔ تو حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر جو خط لکھا تھا کو یہی لکھا تھا کہ بھائی میری مثال تو نل جیسی ہے, تو نل کے پاس اپنا خود کا پانی نہیں ہوتا, وہ پانی کا مرکز تو ٹینک ہے یا پانی کا مرکز تو کنواں ہے, اصل فیاض جو ہے وہ کنواں ہے, اصل فیاض جو ہے وہ نہر ہے, لیکن وہ نہر پتہ نہیں کتنے میل دور ہوگی, کنواں پتہ نہیں کتنا گہرا ہوگا, وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے ڈائریکٹ, تو ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ تو نل کے ذریعے ہی لینا ہے, اس لیے نل بہت ضروری ہے. کوئی یہ سمجھے کہ موتی تو اللہ ہے لہذا اب قاسم کو بیچ میں سے ہٹا دو, نہیں, وہ دیتا ہے مگر قاسم کے ذریعے دیتا ہے, اس لیے وہ نل بھی بہت ضروری. اب جو نل ہے بیچ میں نل, تو اپنی اپنی استعداد ہے, نل تو وہاں کھڑا ہے, جو جس وقت جا کر جتنا کھولے گا اور جیسا ظرف لے کر جائے گا اس کو اتنا مل جائے گا. ایک شخص ایک کپ لے کر کے جائے گا اور نل کو کھولے گا تو کپ بھر جائے گا, ختم, بس اتنا ہی پانی ملے گا, اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا, وہ پانی بہتا رہے گا لیکن اسے تو کب جتنا پانی ہی ملے گا, اور اگر کوئی پیالہ لے کر جائے گا تو اسے اتنا ملے گا, اور اگر کوئی ڈول لے کر جائے گا اسے اتنا ملے گا, کوئی دیگ لے کر جائے گا اسے اتنا ملے گا. تو اصل دینے والا اللہ ہے, اس لیے آدمی کو خلوص کے ساتھ شیخ جو چیز بتلائے شیخ کی رہنمائی میں لگے رہنا چاہیے. جو لوگ طالب صادق ہوتے ہیں وہ تو بس ایسے ہی, جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں پر دیکھا کہ وہ شیخ خرافات میں پڑے ہوئے تھے لیکن طالب صادق ایسے تھے کہ ان کو وہ خرافات بھی نظر نہیں آئی, ان کو تو اتنا سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ کوئی شیخ ہے جس سے مجھے کچھ ملے گا, وہ ایب وغیرہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے, وہ تو اپنی چیز لینے کے لیے گئے تھے. تو ایک شخص جو ہے وہ کسی چیز کی طلب میں دکان میں جاتا ہے تو کس ترتیب سے چیزیں رکھی گئی ہیں اور صفائی ہے ستھرائی ہے, ہے نہیں ہے, کون کام کر رہا ہے, یونیفارم میں ہے یونیفارم میں نہیں ہے, وہ تو سیدھا یوں شیلف کی اور اپنی چیز کو تلاش کرتا ہے لے کر کے چلا جاتا ہے. تو بس طلب صادق چاہیے اس میں, طلب صادق, اور یہ طلب صادق لے کر, سچی طلب لے کر جو بھی کسی شیخ سے اپنا رابطہ قائم رکھے گا, مجالس میں جائے گا, شیخ کی رہنمائی پر چلے گا, معمولات کی پابندی کرے گا. یہاں تو دیکھو معمول بھی کیا دیا کہ فلاں باغ کو جا کر کے صاف کرو, کسی اور کا باغ. اب ظاہر ہے کہ جب کسی اور کے باغ کو آپ صاف کریں گے تو لوگوں کو ایسا خیال آئے گا کہ قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے, مار پٹائی بھی ہوئی لیکن نہیں گئی, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ شیخ نے یہ کہا ہے کہ یہ کرو تو آگے میں سبق بتاؤں گا, میرے لیے تو یہی راستہ ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ آگے ذکر و شغل وغیرہ کسی چیز کو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی, اس لیے کہ اللہ نے جب طلب صادق کو دیکھ لیا کہ اوہ دیکھو یہ کتنا میرا بندہ ہے, اور بھی بہت مشائخ ہیں, کسی اور کے پاس چلا جاتا, لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے انہی سے ملے گا, عقیدت ہو گئی ہوگی, اور ان کی بات اگر ہم نے نہیں مانی تو آگے کچھ ہوگا نہیں. تو ابدال کے مقام پر آنن فانن اللہ تعالی شانہ نے پہنچا دیا. تو دیکھو وہ جو غوث تھے, غوث کا مقام ابدال سے بھی اوپر ہوتا ہے, یہ سارے مراتب ہیں روحانیت کے, یہ مقامات ہیں. تو دنیا میں ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں, کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے ابدال غوث کے ساتھ بیٹھ کر باقی جتنے ہوتے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, اور پوری دنیا میں جہاں کہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ تیل ارد کر کے آنن فانن پہنچ جاتے ہیں, اور میٹنگ ہوتی ہے ان کی, اور اس میٹنگ میں مشورہ ہوتا ہے اور مشورہ ہوتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے. تو یہ مشورہ ہوا, تو مشورے میں جو غوث تھے امیر ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری بھی ایک رائے ہے, تو وہ ان کو کیسے جانتے ہیں, ان کو ان کو ان, ان, انہوں نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو وہی وہ جو موتی تھا، موتی دینے والے اللہ، وہ تو سب جانتے تھے، انہوں نے تقسیم کرنے والے پر الہام کیا، وہاں سے تو کچھ ملنے والا تھا نہیں، اس شک کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ان پر الہام کیا، اور الہام کیا اور یہ بات کھلی ان پر، کھلی تو انہوں نے تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی شانہ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو، بدلے کو ضائع نہیں ہونے دیتے. ایسا دل میں ہم خیال کیوں لائیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی شیخ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں یہ بات ہے کہ شیخ کے حقوق اور شیخ کے آداب میں ہماری طرف سے کمی ہے تو پھر تو آپ محسن نہیں ہوئی، اور جب محسن نہیں ہوئے تو آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بات ہے. لیکن آپ اپنی طرف سے جتنی کوشش کرنی ہے کر رہے ہیں. ایک تو ایسا ہو گیا نا کہ میں مقصود تو شیخ ہے نہیں، مقصود تو اللہ ہے، وہی موتی ہے، تو ہمیں قاسم کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے حضرت سہرنپوری رحمتہ اللہ نے یہ جملہ آخر میں فرمایا کہ مگر ملے گا تو نل ہی سے ملے گا. تو علم بھی اللہ دیتا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، لیکن استاد کے ذریعے دیتا ہے، اس لیے استاد بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا، یا ایک امام شافعی کے انتقال کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے فرض نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد ان کے لیے دعا نہ کی. اتنی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ علم تو اللہ دیتا ہے، کہتے تقسیم کرنے والا یہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حقیقی خالق تو اللہ ہے، لیکن ماں باپ واسطہ ہے. تو دیکھو جہاں کہیں اللہ نے اپنا حق ذکر کیا وہاں ماں باپ کا بھی ذکر کیا. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. تزکیہ تو اصل اللہ کرتا ہے، لیکن واسطہ شیخ ہے، اس وجہ سے شیخ کا احترام بھی ضروری ہے. اس لیے کہ یہ واسطہ اگر گندا ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر پاکیزہ چیز نہیں آ سکتی. جیسے پرنالے میں اگر کیچڑ جمع ہو جائے تو آسمان سے جو صاف شفاف پانی آتا ہے وہ پرنالے سے نیچے جب آئے گا گٹر سے، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرین پائپ، ڈرین پائپ سے جب نیچے آئے گا تو وہ گندا ہی آئے گا. اس لیے تقدر شیخ جو ہے یہ موانع میں سے ہے، روحانی دولت کے موانع میں سے تقدر شیخ ہے. جیسے ظاہری علوم میں بھی تقدر استاد، یہ موانع علم میں سے ہے. تو یہ ڈرین پائپ اگر گندا ہو جائے، اس میں اگر کیچڑ آپ بھر دیں تو اوپر سے پانی آئے گا تو وہ کیچڑ والا آئے گا، صاف ستھرا نہیں آئے گا. اس لیے قاسم کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرا کہ بس ہر شخص جو ہے وہ لگا رہے معمولات کی پابندی، صحبت کا اہتمام، معمولات کی خوب پابندی، صحبت کا اہتمام، مجالس کا اہتمام، اور مجالس میں بھی آئے طلب لے کر، محتاج بن کر، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور سنے بھی محتاج بن کر، بیٹھے بھی محتاج بن کر. ایک شخص محتاج بن کر بیٹھے گا تو اس میں پھر کبر کی حیات نہیں ہوگی، وہ بہت جھک کر ادب سے بیٹھے گا، اس کو یہ ڈر لگے گا کہ میں مبدأ فیاض جو ہے وہ یہاں سے مجھے دے رہا ہے، تو اگر یہ واسطہ ہی مجھ سے ناراض ہو گیا، واسطے کو ایسا تکدر ہو گیا، پھر تو مجلس میں میری طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور ہوتا ہے کبھی بعض دونوں کی بیٹھنے کی حیات ایسی ہوتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے شیخ کی مجلس میں. یعنی خود کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں بڑا ہوں اس لیے، لیکن یہ کہ اس میں اتنا سلیقہ نہیں ہے، ہے تو سالک پر بیٹھے کیسے. تو توازو کی شکل خود بخود اختیار ہو جائے گی، توازو ٹپکے گی، اس میں احتیاج ٹپکے گا. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے. تو ادب کے ساتھ آئے, عظمت کے ساتھ آئے, محبت کے ساتھ آئے, عقیدت کے ساتھ آئے, طلب لے کر آئے, محتاج بن کر آئے, اور بس جب آئے ہیں اس کام کے لیے تو جتنی دیر تک ٹھہرے گا تو کیا کرے گا, آئے گا کوئی خانقاہ میں لندن سے آئے گا کہ 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک تو شیخ کے پاس ہو, اور اس کے بعد پھر خالہ کے یہاں جاؤں گا, اس کے بعد لیسٹر میں تجارت کرنے کے لیے جاؤں گا خریدنے کے لیے. تو وہ یہ 2 گھنٹے آئے گا یہاں تو شیخ ہوگا نہیں ہوگا, وہ اپنی طلب لے کر جائے گا تو وہ کونے میں بیٹھ جائے گا کہ بھائی ان 2 گھنٹوں میں تو مجھے یہ کام کرنا ہے. اگر 3 سے 5 بجے تک شاپنگ کا وقت ہوتا اور کوئی اسے روکتا تو وہ کہتا کہ نہیں 5 بجے کے بعد تو مجھے شیخ کی مجلس میں جانا ہے, اور 5 بجے ایک مرتبہ میں شیخ کی مجلس میں چلا جاؤں گا پھر تو رات کو 12 بجے میری فراغت ہوگی, اس لیے ابھی نہیں مجھے یہ کام کر لینے. تو ایسا الٹا کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی میرے پاس تو 3 سے 5 یہ 2 ہی گھنٹے ہیں شیخ کی مجلس سے صحبت اٹھا. میرے کچھ ایسے مرید بھی ہیں, ایسے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو اہل علم نہیں ہے لیکن طلب صادق ہے, تو اللہ تعالیٰ شان ہو ان کے قلب پر القا فرماتے ہیں اور خود رہنمائی فرماتے ہیں. بہت اہتمام سے وہ آتے ہیں سنیچر اتوار کو, نہ آپ کو پتا چلتا ہے نہ مجھے پتا چلتا ہے. وہ مجھے ٹیکسٹ کر دیتے ہیں کہ میں آج آ رہا ہوں صحبت کی نیت سے, لیکن تو اپنے کام میں مشغول رہنا, میری وجہ سے آگے پیچھے کچھ مت کرنا, میں مسجد میں آؤں گا فلاں وقت سے فلاں وقت تک بیٹھوں گا, ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ میں چونکہ اپنے در شیخ پہ آ گیا ہوں اس لیے شیخ ہی کی صحبت میں. یہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کی میں بات کر رہا ہوں جو لیسٹر کے باہر سے آتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور ہم نے ملاقات نہیں کی, دوسری مرتبہ آئے ملاقات نہیں کی. یہ ایک پولائٹ طریقہ تھا انفارم کرنے کا, اور شرف باریا بھی تو حاصل ہو ہی جائے گا, شرم کی وجہ سے بلا ہی لے گا, اخلاق ہے شیخ کے بولا نہیں. ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ ہم نے ٹیکسٹ ہی ان کے چلے جانے کے بعد دیکھا, لیکن ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں, وہ بار بار آتے رہے اور ابھی بھی آتے. تو ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ اس طرح کی طلب کے ساتھ آتے نہیں ہیں, اس طرح کی طلب کے ساتھ لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, ورنہ یہ چیز تو سالوں اور مہینوں میں نہیں, ہفتوں اور دنوں اور گھنٹوں میں حاصل ہو جائے. اس لیے کہ مناسبت ہی تو پیدا کرنی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صاحب نسبت ہو گیا, مناسبت ہو گئی اب. تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ صاحب مناسبت ہی تو پیدا کرنی ہے. تو درس نظامی سے جیسے ایک شخص فارغ ہوتا ہے اور درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد اسے کوئی علامہ نہیں کہتا, اسے کسی فن کا ماہر نہیں کہتا, وہ تو فن میں ماہر کب بنے گا, جب آگے درس و تدریس میں مشغول ہوگا یا خوب مطالعہ کرے گا تصنیف و تالیف میں مشغول ہوگا. تو اگر فقہ کی لائن لے گا تو اس میں ماہر ہو جائے گا, تفسیر کی لائن لے گا اس میں ماہر ہو جائے گا, حدیث کی لائن لے گا اس میں ماہر ہو جائے گا. بعد میں لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ جامع العلوم یا جامع الفنون شخص ہے, سارے ہی علوم اور فنون پر ان کو دسترس حاصل ہے, یا یہ کہ یہ مفسر ہے, یا یہ کہ یہ محدث ہیں, یا یہ کہ فقی ہیں. فارغ ہونے کے وقت طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو اسے کوئی ماہر نہیں کہتا. تو اجازت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے, خلافت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اس فن کے ساتھ, اس طریق کے ساتھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے. اب یہ بغیر شیخ کی رہنمائی کی بھی بہت ساری ترقیاں کر سکتا ہے, شیخ کی ضرورت تو پڑے گی بعد میں بھی, اس لیے کہ وفوق کل ذی علم علیم. لیکن یہ کہ اور پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ وہ شیخ سے مستغنی بھی ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ایک شاگرد ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے آگے بھی چلا جاتا ہے, پھر بھی وہ اہتمام سے اپنے استاد سے ملاقات کرتا ہے, اپنے استاد کی خیر خبر رکھتا ہے, اپنے استاد کی بس جب بھی وہ جائے گا تو حفظ کلاس کا استاد ہوگا, پھر بھی وہ محدث ہونے کے باوجود بھی اسی طرح ادب سے بیٹھے گا, تو اپنے شیخ کا اسی طرح احترام کرے گا اس لیے کہ ملا ہے ان کے ذریعے. تو کسی کو خلافت مل جائے تو اس پر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب کامل ہو گیا, جیسے وہ طالب علم ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر اسے میڈیسن کا سرٹیفکیٹ مل گیا لیکن اب وہ ڈاکٹری کی لائن میں نہیں جاتا, وہ تجارت میں جاتا ہے تو سب کچھ بھول جائے گا. ڈاکٹری کی لائن میں جائے گا تو 5 سال 10 سال 15 سال کے ایکسپیرینس کے بعد اس کا ایک سٹیٹس ہائی ہوگا. تو اسی طرح ایک شخص کو اجازت مل جاتی ہے, اجازت ملنے کے بعد وہ یہ ضروری نہیں کہ پیری مریدی ہی میں لگ جاوے. اجازت ملنے کے بعد اگر وہ اس کام میں لگا رہے گا, اپنے نفس کی فکر میں لگا رہے گا, اطلاع اتباع کا معاملہ رکھے گا, خود جو ہے کتابوں میں تلاش کرے گا, ایک مناسبت پیدا ہو جانے کے بعد اور جتنی زیادہ روحانیت اس میں بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کا مقام اعلیٰ, ورنہ اگر چھوڑ دیا تو وہ پھر زیرو ہو جائے گا. اور اس کا اہتمام حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جہاں دیکھا کہ جن صاحب کو ہم نے اجازت دی تھی کہ بھئی مناسبت ہو گئی ہے اس کام کے ساتھ, اور پھر دیکھا کہ وہ تو پورا سال کسی اور کام میں لگے رہے اور اب مناسبت نہیں رہی تو باقاعدہ اعلان کر دیتے تھے, یعنی ہر سال فہرست چھپتی تھی کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کو ہماری طرف سے اجازت ملی ہے اس سال, اور یہ وہ حضرات ہیں جن کی اجازت ہم نے واپس لے لی ہے. اور جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے موقع پر, انتقال سے پہلے خلفاء کی ایک فہرست چھاپی, خلفاء کی فہرست چھاپی کہ ہمارے فائنل جو خلفاء ہے وہ یہ ہیں, اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ ان خلفاء کا جن میں یہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلفاء ہیں, یہ تھے پہلی کیٹیگری میں. اور دوسری کیٹیگری میں باقی حضرات, اور حضرت نے یہ نوٹ لکھا کہ یہ پہلی کیٹیگری کے جو حضرات ہیں یہ وہ ہیں کہ اخیری وقت تک میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, اس لیے میں ان کے حالات سے واقف ہوں. اور دوسری کیٹیگری کے حضرات ہیں, ان کے حالات سے میں واقف نہیں اس لیے نہ خلافت لے سکتا ہوں نہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی طرف رجوع کیجیے, مجھے ان کے حالات سے واقفیت نہیں ہے. یعنی اتنا احتیاط تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جو آتے جاتے رہے ہیں اس کے بعد بھی, اس لیے مجھے پتا ہے. اس لیے مشورہ یہ دیا گیا کہ اگر ان میں سے کسی کی طرف رجوع کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تو ضمناً بات آ گئی, شروع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خلافت ملنے پر یہ خوشی اگر دل میں محسوس ہو کہ میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود بھی اللہ تعالی شانہ کا کتنا بڑا فضل رہا کہ ایک اپنے برگزیدہ بندے کے دل میں میرے بارے میں یہ خیال پیدا کیا کہ مجھے بھی اس کام سے مناسبت پیدا ہو گئی ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہوا. اس لیے کہ کسی بھی انسان کا حسن ظن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھے. لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے, لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ کہ کوئی عالم محبت کرے, کوئی اللہ والا محبت کرے, پھر ہمارا شیخ محبت کرے, اچھی نگاہ سے ہمیں دیکھے, اور پھر اتنی اچھی نگاہ سے دیکھے کہ وہ ہمیں کہے کہ میں اجازت بیعت دے رہا ہوں. تو جیسے الذین اذا احسنوا استبشروا ہے کہ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ خوشی محسوس کرنا یہ اترانا نہیں ہوتا, بلکہ کہ میرے جیسے گندے آدمی کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ رو رو کے میں نے آج توبہ کر لی. اللہ کا یہ خوشی, یہ نہیں کہ میں کچھ ہوں, میرے جیسے گندے آدمی کو اللہ نے توفیق دی دی کہ میں نے آج گزشتہ اتنے مہینے ہو گئے تکبیر اولا سے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے. یہ ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کے فضل, اس کے اوپر یہ جو خوشی ایک محسوس ہوتی ہے یہ تو بشرا عاجل مومن ہے کہ مومن کو اللہ تعالی شان وہ دنیا ہی میں مرنے سے پہلے یہ نعمت دیتے ہیں خوشی کی, یہ الگ بات ہے. یا یہ کہ یہ خیال آئے کہ نہیں 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 میں تو بالکل گندا ہوں, میرے شیخ نے مجھے اسی لیے خلافت دی ہوگی کہ میرے اندر حیا پیدا ہو, اور حیا پیدا ہو کر کے میں کچھ ٹھیک ہو جاؤں, یہ دوسرا بھی سوچنے کا طریقہ ہے. اور محنت کرے آگے, محنت کرے کہ کہیں میں اپنے شیخ کے لیے بدنامی کا باعث نہ بن جاؤں. میرے شیخ تو بہت اچھے ہیں, لوگوں کی نظروں میں اچھے ہیں, لوگ ان کو کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور میری وجہ سے لوگ ان پر انگلی نہ اٹھائے گی, یہ ان کا خلیفہ ہی. اور ہوتا ہے ایسا کہ مریدوں کی غلطیوں کی وجہ سے, مجازین کی غلطیوں کی وجہ سے لوگ شیخ کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ پری میچور خلافت دے دیتے ہیں, یہ ایسے ہی لوگوں کو خلافت بانٹتے رہتے ہیں ہماری وجہ سے. تو احتیاط چاہیے, احتیاط, اور اس میں کوئی خوشی ہونے کی بات نہیں. اور رہی بات یہ کہ وہ لوگ جو دوسرے خلفاء کو دیکھیں تو ان خلفاء کو دیکھ کر کے انہیں تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ یار ایسے آدمی کو خلافت دے دی. اس پر استغفار کریں, اس پہ لاحول کریں. کس مصلحت سے شیخ نے اجازت دی ہے وہ شیخ ہی جانتے ہیں. خلافت دینے کی بہت وجوہات ہوتی ہے, جن میں سے ایک دو وجہ آج یہاں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی. تو ایک تو یہ بات تو ضمن آ گئی, لیکن اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ جو بھی خلافت کا طالب ہوتا ہے کہ مجھے خلافت مل جائے, وہ طالب صادق ہے ہی نہیں. اور بات چل رہی ہے طالب صادق کی کہ جو کچھ ملتا ہے طالب صادق کو ملتا ہے, تو خلافت کا طالب ہونا یہ بھی موانے میں سے ہے, اس لیے کہ وہ تو طالب صادق ہے ہی نہیں. خلافت کا طالب ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ساری محنت اسی لیے کر رہے ہیں کہ شیخ کی توجہ مبذول ہو جائے اور خلافت دے دی. اب یہ تو ایک مناسبت کی بات ہے کہ مناسبت پیدا ہو گئی اب فن میں, تو بس ادھر اجازت ملی کہ ادھر پیری مریدی شروع کر لی. یعنی خلافت کو کچھ سمجھا ہوتا تو ایسا کام نہ کرتا. وہ تو زور جبر سے لوگ اس راہ میں چلتے ہیں, شیخ بار بار تقاضا کرتا ہے, شیخ چلاتا ہے, تو اچھا ہے کہ شیخ کی زندگی میں اس کام کو شروع کر دیں دو چار افراد, لیکن ایک صحیح طریقے سے طالب بن کر کوئی آئے اسے ٹالنے کی کوشش کرے, اسے یہ کہنا کہ نہیں نہیں آپ کسی اور جگہ, آپ کسی اور جگہ, دیکھیں کہ نہیں یہ تو ٹالنے سے بھی ٹلتا نہیں. لیکن آج کل اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ ایسے حالات بھی سننے میں آتے ہیں کہ وہ خود ہی اعلان کرتے ہیں کہ مجھے فلاں بزرگ کی طرف سے خلافت ملی ہے, تو جو حضرت مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں. یہ فن اتنا بگڑ گیا ہے, مناسبت کیا مناسبت پیدا ہوئی. مشائخ بیچارے کتنا حسن زن کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ طلب اجازت کی ہوتی ہے اس لیے دکھاتے شیخ کو کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے, اور شیخ عالم غیب تو ہوتا نہیں. اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو عبارت دکھی ہے اس میں غالب گمان, ایسی الفاظ ہے کہ غالب گمان شیخ کو ہوتا ہے کہ مناسبت ہو گئی ہے, اور اس غالب گمان کی بنیاد پر شیخ اجازت دیتا ہے, یہ کوئی وحی تھوڑی ہے. لیکن چونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں اس لیے ان کے غالب گمان کو بھی ہمیں بہت احترام کی نظر سے دیکھنا ہے. اسی وجہ سے اگر کسی جگہ ایسا نظر آئے کہ بھئی یہ ایسے شخص کو خلافت دے دی, تو یہ تعویل کریں گے, کوئی مصلحت ہوگی جس مصلحت سے ہم واقف نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو یہ اسلام ہی سے فارغ ہو جاتا, اس خلافت کی وجہ سے مسلک صحیحہ کے اوپر قائم ہے. تو مقصود جو ہے وہ اجازت نہ ہو, مقصود صرف اللہ ہو, بس صرف اللہ ہو. اگر کسی کو اللہ نہ ملا, کسی کی اصلاح نہ ہوئی, کسی کا تزکیہ نہ ہوا اور اسے 100 خلافتیں مل گئی تو وہ بیکار, اور کسی کو خلافت نہیں ملی, کسی بھی شیخ کی طرف سے نہیں ملی لیکن اللہ مل گیا تو وہ کامیاب ہے. قبر میں جانے کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کو کس شیخ سے خلافت تھی, اور قیامت کے دن جو ہے کسی کا مرتبہ اس بنیاد پر بلند نہیں ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جن کو فلاں چھوٹے شیخ کی طرف سے خلافت تھی اس لیے اس کو کم درجہ، اور یہ وہ شیخ ہے جس کو فلاں بزرگ کی طرف سے خلافت ملی تھی اس لیے اس کا درجہ زیادہ. قیامت کے دن اس بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ یہ تو ایک ہی شیخ کی خلافت لے کر آئے ہیں اور ان کو پانچ مشائخ نے اجازت دی ہے، خلافتوں کی بنیاد پر کوئی فیصلے نہیں ہوں گے. روحانیت میں کیا مقام ہے، تقوی میں کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کے تعلق میں کیا ہے مقام ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. ایمان کے بارے میں، فضائل کے بارے میں، دل کی دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں پر خلافت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے اگر کوئی خلافت کو مقصود بناتا ہے تو وہ دنیا دار ہے، وہ سالک نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پر نہیں چل رہا ہے، یہ تو دوسرے رخ میں جا رہا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور ایسا شخص جو ہے وہ ظاہراً و باطناً، حاضراً و غائباً ایک جیسا ہو نہیں سکے گا. وہ شیخ نہیں دیکھ رہا ہوگا تو ذکر نہیں کرے گا، تو ترقی کیسے ہوگی. اور وہ شخص جو طالب مولا ہوگا وہ اکیلا ہوگا تو بھی وہ کام کرے گا جو اسے مولا کے قریب لے جائے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے باطن کے خیالات کی بھی نگرانی کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے باطن کے خیالات کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر جس کا میں طالب ہوں وہ دیکھ رہا ہے. وہ لطیف و خبیر ہے، وہ عالم بذات الصدور ہے. تو اصل جو بات چلی تھی وہ یہاں سے چلی تھی کہ غالب نبی سعود افریقہ کا میرا سفر ہوا، وہاں پر بھی میں نے یہ بات کہی کہ بہت سے لوگ مایوسی کی شکار ہو جاتے ہیں، شیخ واسطہ ہے اور شیخ کی اگر توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے تو جو کام برسوں میں ہوتا ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے. یہ تو ہے کہ شیخ کی دعا ہمیں ملے، شیخ کی توجہ ہمیں ملے، ہے یہ. اور اس کے لیے کوشش ہر طالب علم کرتا ہے کہ استاد کی میری طرف توجہ ہو جائے، ہر طالب علم یہ کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح ہر طالب خدا بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ جس واسطے سے مجھے اللہ ملنے والا ہے میری طرح وہ متوجہ ہو جائے. لیکن اگر نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، فکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ موتی ہے، وہ آپ کی محنت کو دیکھ رہا ہے. آپ کی محنت اگر صحیح ہے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ بلا واسطہ آپ کو نعمت عطا فرما دیں گے، اور اگر بل واسطہ عطا فرمائیں گے تو بل واسطہ جو واسطہ ہے اسے آپ کی طرف متوجہ کر دیں گے جب وقت آئے گا. بس ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہم ادا کریں. طلب صادق کو لے کر ہم شیخ کی مجلسوں میں آئے پوری اصلاح کی نیت سے، تزکیہ کی نیت سے، صحبت میں جتنا زیادہ بیٹھ سکے بیٹھیں، ان کی منشا کو پہچانے. اور ان کی منشا کا مطلب وہ منشا ہے جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہے، ان کی منشا کو پہچانے اور ان کی منشا کے مطابق ہم عمل کریں، معمولات کی خوب پابندی کریں، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا بھی کریں، تمام گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کریں. یہ اگر ہوتا رہا تو اللہ تعالی شانہ ضرور اپنی محبت عطا فرمائیں گے، ضرور اپنا تعلق نصیب کریں گے. اللہ تعالی یہ بیش بہا دولت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب دوستوں کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ یہ دولت ہمارے خاندانوں میں تا قیام قیامت جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.